الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ جو نیک محفلیں ہیں نیک مجلسیں ہیں ان کا بڑا گہرا ایک اثر ہوا کرتا ہے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں آنے والوں میں نہ جانے کون سا کوئی چھپا ہوا رستم اللہ کا ایسا گہرا دوست ہوتا ہے جس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ساری محفل کے اوپر خصوصی رحمتیں فرما دیتے ہیں اور عنایتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں دوستی کا تعلق ایک ایسا ہے کہ انسانوں میں بھی جس کسی انسان کا کسی سے گہرا تعلق ہو گہرا دوستانہ ہو بھری محفل کے اندر وہ دونوں دوست ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ہم دو جگری یار ہیں آپس میں ہماری گہری محبتیں ہیں سچی اور پکی وفائیں ہیں اس بھرے مجمع میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون ایک دوسرے کا گہرا اور پکا دوست ہے اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے اپنے دوستوں کو بھی عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے نہیں پتہ چلتا کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون سا بندہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور چہیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے کہ اس کی جہاں کہیں شرکت ہو اس شرکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے ہی مجمع پر رحمت کے معاملات فرماتے ہیں اور خاص طور پہ جہاں کہیں مقصد نیک ہو کوئی دنیاوی غرض اور لالچ نہ ہو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں آخرت کی یاد دہانی ہو دنیا کی حقائق کھول کر بیان کیے جاتے ہوں آنے والے بھی نیک نیتی کے ساتھ آتے ہوں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں ایسی محفلوں کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ وہ ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم القسمت نہیں رہتا اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتے ہیں تو کنارے پر بیٹھا ہوا شخص بھی نواز دیا جاتا ہے کہ یہ میرے دوستوں کے ساتھ لگا بیٹھا ہے بالخصوص اپنے اوقات کو فارغ کرنا اللہ کے گھر چلے آنا نماز با جماعت سے پڑھ لینا اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں جتنی دیر بھی ہم بیٹھے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ تمام تر روئے زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں خیر بقاع الارض مساجدها روئے زمین کے تمام تر خطوں میں سب سے بہترین اور مبارک خطے وہ مسجدوں کے خطے ہیں حرم محترم کعبہ مشرفہ بیت اللہ شریف یہ مرکز ہے تجلیات کا یہاں پر رات دن صبح و شام اربوں کھربوں کی تعداد میں اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں جس طرح پرنالے سے رحمت کا پانی برستا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم سے جو تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو بیت اللہ پر بیت اللہ سے پھر وہ تمام کے تمام جو مراکز اسلام ہیں مساجد ہیں وہ تمام کے تمام اس کی شاخیں ہیں جس طرح درخت کی جڑ ہوتی ہے تنہ ہوتا ہے پھر شاخوں کے بعد پتے ایک ایک پتی تک جو تراوٹ پہنچتی ہے ایک ایک پھول تک جو رنگ اور خوبصورتی اور خوشبو مہکتی ہے وہ جڑ سے ہی آتی ہے تو پورے عالم کے اندر جو انوارات برکات تجلیات ثمرات کا ظہور اور نزول ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اسی مرکز سے عطا فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فرمایا کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں اور اس کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو اور ساتھ میں بتا دیا کہ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو عمارتوں کو تعمیر کرنا در و دیوار بنا دینا اچھا تو ہو رنگ روغن کر دینا اچھا عمدہ اس کے اندر سارا ساز و سامان مہیا کر دینا یہ ظاہری تعمیر ہے باطنی تعمیر وہ اللہ کے بندوں سے عبادت کے ذریعے ہوتی ہے انما یعمر مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو یقیناً آباد کرتے ہیں وہ لوگ من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھنے والے ہوں وہی لوگ ان مسجدوں کی رونق بنتے ہیں اسی لیے حدیث مبارک میں اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ عرش کے ساتھ جڑ جائے گا سات خوش نصیب قسم کے افراد جو بارہا میں یک بعد دیگرے بار بار جب کبھی موقع آتا ہے تو پورا سبق دہرا دیتا ہوں تاکہ ازبر فرفر روانی فروانی کے ساتھ ہمارے بھی دل دماغ میں رچ بس جائے اذا تقررا جب کسی بات کو دہرایا جاتا ہے تو پختہ ہو جاتی ہے عدل و انصاف سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور ڈر و خوف پر ختم ہوتا ہے تو سات چیزیں ہیں عدل سے آغاز ہے اللہ کے ڈر اور خوف پر اس کی انتہا ہے بیچ میں پانچ چیزیں رہ جاتی ہیں اور میں نے اپنے دل دماغ میں ایک نقشہ بسا رکھا ہے کہ عدل و انصاف بنیاد بنتی ہے کہ وہ شخص جو عدل و انصاف کرنے والا ہے امام عادل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا عدل و انصاف کرنے والا حکمران اور عدل و انصاف کرنے والا فرد ہو یا جماعت ہو یا گھرانے کا بڑا ہو یا کسی ادارے کا ذمہ دار ہو زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے ضابطہ بتا دیا کہ سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات خوش نصیب قسم کے افراد ہیں کہ جن کو اللہ پاک روز قیامت اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو عدل و انصاف سے شروع ہوا، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، یا کوئی بھی عدل و انصاف کرنے والا فرد و بشر. نمبر دو، رجل قلبه معلق بالمساجد، شاب نشأ في عبادة اللہ. نمبر دو، وہ نوجوان، انسان کی زندگی جب پروان چڑھتی ہے تو نو عمری سے، جب وہ بچپن سے لڑکپن سے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی میں قدم رکھتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو یہیں سے اس کی زندگی کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے عدل و انصاف پہ زندگی کا پروان چڑھنا. رجل، وہ نوجوان، شاب نشأ في عبادة اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھائے، نیک نمازی ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اور ادھر ادھر لا یعنی فضول اپنے آپ کو برائیوں میں نہ لگاتا ہو، اللہ کا بندہ بن کر چلتا ہو، ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار ہو، استادوں کا تابع دار ہو، اپنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس میں لگن کے ساتھ مگن ہو، تو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے نوجوان. اس کے بعد رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، مسجدوں سے وابستہ ہے، صبح و شام رات دن آتا اور جاتا ہے. آج صبح ہی درس قرآن کے دوران وہ حدیث مبارک آئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے سنو، کیا میں تمہیں بتاؤں اس چیز کے بارے میں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجوں کو بڑھاتا ہے. الا ادلکم علی ما یمحق اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات. ارے سنو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بڑھا دیتا ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بھی ضرور بتائیے، ایسی عمدہ بات ہمیں بھی پتہ چل جائے. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، مشقت کے باوجود بھی وضو کامل بنانا. آج کل سردیاں چل رہی ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو انسان بنائے ٹھٹر جاتا ہے، اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو، مسجد میں وضو بنا رہا ہو انسان اور تولیہ بھی ساتھ میں نہ ہو، اور اس کے بعد وضو بنا کر جب نکلتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چہرے پر، ہاتھوں پر اور گردن پہ جو مسح کیا ہے، سر پہ جو، اور پاؤں ٹھنڈے ٹھنڈے. اسباغ الوضوء علی المکاره، چاہے گھر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے آفس ہو، کہیں پر بھی وضو بنا رہا ہے لیکن مشقت ہے، سردی کی مشقت ہو یا گرمی کی. بسا اوقات گرمیوں میں چل چلاتا پانی آ رہا ہے، بالکل لائن کے اندر وہ پائپ ہے لوہے کا اور پانی گرم گرم اور اس کے علاوہ دستیاب نہیں ہے، انسان کی مجبوری کہ وضو بنانا ہے، یا کوئی بھی مشقت کسی بھی نوعیت کی ہو. تو فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکاره، مشقت کے باوجود بھی وضو کو کامل مکمل بنانے والا. نمبر دو، وکثرت الخطاء الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ قدم بڑھانے والا. رات دن صبح و شام اس کے گھر سے مسجد تک سینکڑوں قدم لکھے جاتے ہیں، کبھی اس راستے سے آتا ہے، کبھی اس راستے سے آتا ہے، کبھی اس جانب سے، کبھی اس جانب سے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، کبھی پیدل، کبھی سواری پر، رات دن آنا جانا اس کے قدم لکھے جا رہے ہیں. سائنسدان تو اپنی اس میں ترقیات کے اندر کیا کچھ کیچ کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی شاہین کے اوپر کوئی کیمرہ لگایا اور اس کو منتخب کر دیا کہ اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا، تو ساری زندگی کی اس کی ریکارڈنگ ہوتی رہی. تو دنیا زمانے کے اندر اس نے کتنے ہزار کلومیٹر سفر طے کیے کہ اس کی پروازیں کہاں سے کہاں ہوتی تھی، کہاں سے کہاں ہوتی رہی، سارا سب کچھ وہ کمپیوٹر میں جب آ گیا پتا چلا کہاں کہاں یہ اڑا ہے، کہاں کہاں اس کی پروازیں ہوئی ہیں. ایک انسان ہے، اس کی زندگی کا بھی ایک دائرہ ہے، رات دن صبح شام ادھر مسجد ادھر مسجد، ادھر گھر ادھر مسجد، ادھر مسجد ادھر گھر، گھر آفس، آفس سے مسجد، مسجد جگہ جگہ، یہ سارے نقشے ہمارے لکھے جا رہے ہیں کہ کون کب کہاں سے نکلا، کہاں پہنچا، کہاں اللہ کو یاد کیا اور برکت سمیٹن جھولی بھر لی پھر چل دیا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. افلح، یہ ماضی کا صیغہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو چکے. الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع، دھیان، اللہ کا ڈر اور خوف رکھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا جاہو جلال، اس کا تقدس دل میں ہے، یکسو ہو کر اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جاتے کہ ہم تن گوش. تو ایسے لوگ اللہ میں فرمانے کامیاب ہو گئے. تو نماز پڑھنے والا اپنے قدم، تو فرمایا کثرت الخطاء الی المساجد، کثرت سے قدموں کو لکھوانے والا، بڑھانے والا، اٹھانے والا مسجدوں کی طرف. نمبر تین، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. ایک نماز پڑھ لی، ابھی دیکھتا ہے کہ کتنا بہت باقی ہے، فلاں فلاں کام نمٹا لوں، اس کے بعد پھر نماز کے لیے پہنچ جاؤں گا. صبح سے لے کر دوپہر تک کہ اس کے نظام زندگی ہے، ظہر سے عصر تک پھر اس کے اوقات منظم ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان اس کا نظام الاوقات ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان مجھے کیا کیا ذمہ داریاں وقت سے نمٹانی ہیں، عشاء کے بعد اپنے معمولات پورے کر کے وقت سے مجھے سو جانا ہے تاکہ صبح میری وقت سے آنکھ کھل جائے، ایک کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے، تیاری کے ساتھ آگے قدم بڑھاتا ہے، تین عمل کرنے والا۔ اللہ ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ارے میں بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، درجے بڑھ جاتے ہیں، ان میں سے ایک مشقت اور تکلیف اور پریشانی کے باوجود بھی کامل مکمل وضو بنانا، نمبر دو کثرت سے اللہ کے گھر مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا، نمبر تین نماز کے بعد پھر سے نماز کا انتظار کرنا، نماز کے بعد نماز کے انتظار میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا فذلکم الرباط، یہ مضبوط اور مستحکم چھاونی ہے، مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے، جس کسی کو یہ خوبیاں مل گئیں ایمان اور اسلام کے قلعے کے اندر محفوظ اور مامون ہو گیا، دشمن اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ گھر کی چار دیواری کمزور ہو، کچی ہو، انسان تو انسان، کتے بلی اور لومڑی اور یہ بھیڑیے آ کر اندر جانوروں کو نقصان پہنچا دیں گے، معصوم بچوں کو نقصان پہنچا، ہاں دیواریں مضبوط ہوں انسان بھی وہاں نہیں پھٹک سکتا۔ وذلکم الرباط، اپنی قلعوں کی سرحدیں محفوظ رکھو، مضبوط رکھو، کہ وضو اچھے طریقے سے کرو، گرمی ہو یا سردی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے سردی کا وضو، گرمی کا روزے مجھے محبوب ہیں، کہ رب ذوالجلال راضی ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی اور گرم گرم روزے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نمبر ایک عدل و انصاف، نمبر دو جوانی کو عبادت کے اندر پروان چڑھانا، نمبر تین مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جب مسجدوں میں انسان جڑتا ہے نیک دوستیاں وجود میں آتی ہیں، نیک نمازی دوست بنتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، تو یہ نیک دوستیاں جب آپس میں ہوتی ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے خوش نصیب افراد جو اللہ کی محبت پر جمع ہوئے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اسی محبت پر جمع ہوئے، اسی محبت کے ساتھ بچھڑ گئے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، یہ بھی عرش کا سایہ پائیں گے۔ اور جب اچھی اور صاف ستھری پاکیزہ حلال محبت انسان کو مل جائے تو حرام میں پھر مزہ نہیں آتا، خدا نخواستہ حرام کا چسکا پڑ جائے تو حلال کا ذائقہ اس کو کڑوا لگتا ہے، بیمار جب مریض جب بیمار پڑ جاتا ہے، بخار ہو جائے تو میٹھی چیز بھی اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، اور بیماری جب لگ جائے تو خارش میں بھی اس کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ تو جس کو گناہ کا چسکا پڑ جائے، گناہ کی بیماری لگ جائے، اس کو تو گناہ کا ذائقہ محسوس ہوگا، خارش کی طرح اپنے آپ کو ادھیڑ لے گا، چھیل لے گا، خنم خون کر لے گا، کیوں؟ اس خارش میں جو مزہ آ رہا ہے، لذت اور ذائقہ میں، لیکن انجام سے غافل ہے کہ خود اپنے آپ کو لہو لہان کر رہا ہے۔ تو جب اچھی اور پاکیزہ محبت ملتی ہے تو ناجائز تعلقات، حرام محبت سے انسان دور رہتا ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل، حسب نسب والی، عہدے منصب والی اور ٹھاٹ باٹ والی، کر و فر والی، حسن و جمال والی لڑکی گناہ کی پیشکش کرے، فقال انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں میں، گناہ کی طرف نہیں بڑھتا میں، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے محبت کا پیغام ملا تھا، پیچھے ہٹ گیا، گناہ کی دعوت ملی تھی، پیچھے ہٹ گیا۔ اور اس کے بعد نمبر چھ کے اوپر آ جاتا ہے، جب انسان کا ظاہر و باطن صاف شفاف ہو، جان کا بھی تحفظ ہو، عبادت میں بھی لگا ہو، پاکیزہ محبتیں ہوں، ناجائز محبتوں سے بچا ہوا ہو، مال کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے، پھر مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کہ چھٹے نمبر پر وہ شخص کے جس کے دائیں ہاتھ کے خرچ کیے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو سکے کہ اس نے کیا خرچ کیا، ایسے خفیہ صدقہ کرنے والا شخص، یہ بھی عرش کے سایہ میں ہوگا۔ ایسا ظاہر و باطن کا پاکیزہ انسان جب کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دل اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کی یاد سے دل کو سکون اور سرور اور راحت اور آرام ملتا ہے، تازگی ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے۔ آج کا نوجوان وہ گانے کو، موسیقی کو روح کی غذا کہتا ہے، حالانکہ وہ عذاب ہے، وہ وبال ہے۔ فرمایا کہ یہ گانا بجانا انسان کو ایسا کھوکھلا کرتا ہے کہ جس طرح اللہ اکبر منافق ہوتا ہے کہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اور اس کی نیکیوں کو یہ ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ الغنا یمت النفاق فی القلب، گانے سننا، موسیقی، ساز باز والی چیزیں، گانے بجانے کی چیزیں، یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہیں،
دل میں انسان کے کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے, وہ شفافیت ختم ہو جاتی ہے, داغ دھبے لگ جاتے ہیں, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ انسان ہو جاتا ہے, دو رخی ہو جاتا ہے کہ ظاہر کچھ کر رہا ہے لیکن باطن میں اس کے کچھ اور ہے. حقیقت میں وہ انسان بڑا مبارک اور پاکیزہ ہے جس کا باطن ظاہر سے زیادہ چمکتا ہو اور ظاہر باطن سے زیادہ چمکتا ہو, جس کی خلوتیں جلوتوں سے زیادہ پاکیزہ ہوں, جلوتیں خلوتوں سے زیادہ پاکیزہ اور طاہر ہوں. جو بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے, جس کا باطن اچھا ہو گیا, جس کی خلوت اچھی ہو گئی, جس کی اندر کی دنیا سنور گئی, صاف شفاف ہے, دل کے اندر کوئی کھوٹ, کوئی کدورت, کوئی کینہ, کوئی عداوت, کوئی دشمنی, کوئی بغض, کوئی حسد, کوئی انانیت, کوئی تکبر, کوئی خناس, کوئی بڑائی, کوئی گھمنڈ, کچھ نہیں ہے, عاجزی, ان کے ساری اخلاص اور اخلاق کا پیکر ہے, ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کھڑا ہے, اللہ میاں سے معاملہ صاف رکھتا ہے, گناہ کرتا نہیں, ہو جاتے ہیں فوراً توبہ استغفار ندامت, اللہ میاں سے معافی تلافی کرتا ہے, ساتھ میں وقت پر عبادت انجام دینے والا وفادار بندہ ہے. سورہ فاتحہ اتاری, اللہ پاک نے سات آیات پر مشتمل ہوا, لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, ہم نے سات آیتوں والی سورت ایک عظیم و شان تحفہ آپ کو مرحمت فرمایا اور ساتھ میں قرآن عظیم بھی آپ کو عطا کیا. اس کی شروع کی تین آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد, تعریف, خوبیوں, صفات کے اوپر مشتمل ہیں, اور اگلی آخری تین آیتیں دعا پر مشتمل ہیں. درمیان کے اندر ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں, فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے حلف وفاداری لیا ہے, عہد وفاداری لیا ہے, تعریف تو کر رہے ہو, ہو کس کے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, پالنہار ہے, تمام جہانوں کا, تمام تر مخلوقات کا, کائنات کا مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, خالق بھی ہے, اس پروردگار تعریف, تمام تر تعریف خوبیاں اسی ذات کے لیے شایان شان, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات, سارے عالموں کا, سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم, بہت مہربان, حد سے زیادہ رحم کرنے والا, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے, جزا سزا کا مالک ہے, کسے بخشنا ہے, کسے عذاب میں مبتلا کرنا ہے, کسے نوازشات کی نگاہ جس پر ڈالنی ہے, کس پر عذاب اور قہر کی نگاہ ڈالنی ہے, وہ مالک ہے, جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا پکڑے گا, ذرہ نواز ہے, بخشنے پر آئے گا, کسی کی ذرہ برابر نیکی اس کی بخشش کا بہانہ بن جائے گی. رحمت حق بہانہ می جویت, رحمت حق بہانہ می جویت, اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں چاہتی, اعمال و اقوال کی کثرت نہیں چاہتی, بیش بہا قیمتی قیمتی اعمال انجام دو گے, بڑے بڑے مالدار مال خرچ کرو گے, تب جا کر تمہاری بخشش نہ. رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ اخلاص کے جذبے سے کوئی نیکی ایسی سرزد ہو جائے, صادر ہو جائے, انجام پا جائے, بیڑا پار کر جائے گی. اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی, انکساری, اس کی بندگی, اس کا ڈر اور خوف دیکھتے ہیں, اس کا لگن دیکھتے ہیں, اس کی لگن کہ بندے میں لگن کتنی ہے, میرا کتنا تابے دار ہے. تو دوستوں میں بھی کبھی کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے, پھر یہ بندہ ایک دوست دوسرے دوست کو مناتا ہے اور اپنی پرانی باتیں یاد دلاتا ہے, فلاں فلاں دیکھ میں نے تیرے وقت کام آیا تھا نا, ہو گیا ٹھیک ہے, میں غلطی سے انجانے میں یہ بات ہو گئی, میں تیرے ساتھ ایسا تھوڑی ہوں, دیکھ میں نے فلاں وقت میں تیرا فلاں کام کیا تھا, یہ کیا تھا, تو نے وہ کام بولا تھا, میں نے ایسا کیا, دو چار باتیں یاد دلاتا ہے, فوراً دل پسیت جاتا ہے, کہتا چل ہاں ٹھیک ہے, میں بھی تیرا تو بھی میرا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بندے کی توبہ کے الفاظ پورے نہیں ہوتے, بخشش مل جاتی ہے, نادم ہوا, شرمندہ ہوا, پچھتایا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کر لیا, میرا مالک و خالق, میرا رازق. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او انسان, تجھے اپنے پیارے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس مہربان ذات کا کبھی احساس ہوا کہ میں نے اس کو ناراض کر دیا, شرمندہ ہوا, چلو آج اسے راضی کرتا ہوں, اسے منا لیتا ہوں, اسے معافی مانگ لیتا ہوں, ابھی توبہ استغفار شروع کیے ندامت کے ساتھ, الفاظ پورے نہیں ہوئے, بخشش مل جاتی ہے, وہ کریم داتا ہے. تو اس کریم داتا نے, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا وہ مالک ہے, جزا سزا کے دن کا مالک ہے, کس کو پکڑنا ہے, کس کو چھوٹ دینی ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں, بندوں کے اعمال کے اوپر وہ فیصلے فرمائے گا, کون کتنی محنت کر کے لایا ہے. جب یہ تین آیات ہو گئیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ عہد وفاداری ہے, حلف برداری ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کا ہوں اور آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں, آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں, میں کہیں اور جانے والا نہیں ہوں. ضربیں کسی کے نام پر, نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب کچھ, در یوں ہی کٹ کٹ آئے جا, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. ربنا 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 اللہ اکبر کی صدایں لگا صبح و شام رات دن گرمی سردی خزاں بہار اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا رہے, سچ بولتا رہے, امانت کا خیال رکھ, وعدوں کو پورا کر, اخلاق کا پیکر بن, عقائد کو مضبوط رکھ اور معاملات صاف رکھ, معاشرت اچھی ہو, طرز زندگی وہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. دو چیزیں جس سے بندے کا عمل اللہ کے مقبول ہو جاتا ہے, اخلاص, اتباع سنت. جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنے کا, یہ ہے اخلاص, اور وہ عمل جو کر رہا ہے وہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نقشہ ہو. تو بندہ یہاں آ کر پھر حلف اٹھاتا ہے, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ, ہم کہیں اور جانے والے نہیں. الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. پروردگار, تیرا گنہگار بندہ آج پھر تیرے دربار میں گناہ کر بیٹھا اور ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہوا پھر تیرے در پہ آ چکا. الہی عبدک العاصی, الہی تیرا نافرمان بندہ اتاک, تیرے پاس آیا ہے, مقرا بالذنوب, گناہوں کا اقرار کر رہا ہے, وقد دعا کا, پہلے بھی وہ تجھ سے یہ باتیں کر چکا ہے, تجھے پکار چکا, تجھ سے معافی مانگ چکا ہے, پہلے کئی بار, سینکڑوں نہیں ہزاروں بار تجھ سے معافی مانگ چکا ہے, آج پھر وہ تیری خلاف ورزی کر کے, حکم توڑ کے, نافرمانی کر کے آج پھر تیرے دربار پہ آ بیٹھا. مقرا بالذنوب, اقراری مجرم بن کر آیا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا, غفلت ہوئی, نافرمانی ہوئی. مقرا بالذنوب وقد دعا کا فان تغفر فانت لذاک اہل, اب اگر آپ مجھے بخش دیں, اپنے اس گناہگار آنے والے بندے کی بخشش فرما دیں, فان تغفر فانت لذاک اہل, آپ ہی تو بخشش والے ہیں, آپ ہی تو بخشش عطا فرمائیں گے, آپ کے علاوہ اور بخشش کرنے والا ہے کون. فان تغفر فانت لذاک اہل, اگر آپ بخشش فرما دیں تو بے شک آپ ہی اس کے اہل ہیں, آپ ہی کی شایا نشان ہے کہ آپ گناہگاروں کو معافی عطا فرما دیں. وان تطرد فمن یرحم سواک, اگر آپ نے دھتکار کر بھگا دیا, جھڑک دیا, اپنے دربار سے دور کر دیا, محروم بنا دیا, فمن یرحم سواک, پھر کون ہے آپ کے سوا جو اس پر رحم کرے گا. خود بھی اللہ پاک نے سوال فرمایا, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشے. تو اس ذات کے سامنے پھر بندہ حلف وفاداری لیتا ہے, ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھے ہی مانتے ہیں, تجھے ہی جانتے ہیں, تجھے ہی پہچانتے ہیں. ایاک نستعین, جب کوئی برا وقت آتا ہے, جب کوئی ہمیں رہبری, رہنمائی, مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آگے پھر بندہ دعا میں لگ جاتا, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر, غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا, یہودی, ولا الضالین, ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہوئے, عیسائی, ان دونوں کے راستوں سے بچانا کہ یہود اور نصارہ, جو دونوں آپ کے دھتکارے ہوئے اور غضب یافتہ گمراہ طبقہ ہے, اس کے راستے سے ہمیں بچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے کثرت سے دعا مانگتے تھے, اللہم ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی, یا رسول اللہ, اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اکثر و بیشتر آپ کی زبان پہ جملہ ہوتا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, دلوں کو بدلنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. تو جب پوچھا, یا رسول اللہ, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, نبی آخر الزمان ہیں, رات دن صبح شام آپ پر وحی کے نزول ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اللہ میں سے ہر وقت مانگتے رہتے ہیں, اے دلوں کے بدلنے والے, میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا, اتنی کثرت سے دعا کیوں مانگتے ہیں. فرمایا, عائشہ, جانتی ہو کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے, اگر چاہتا ہے تو اسے سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, ہدایت کے راستے پر مستقیم رکھتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کو گھما دے, اس کے دل میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے, اس کو پھر راستے سے بھٹکا دیتا ہے, پھر وہ گمراہی کے راستے پہ نکل کے جہنم میں جا پہنچتا ہے. اسمعی الرحمن, رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت کی طرف اس کو گامزن رکھے, چاہے تو پھیر دے, گمراہی کی طرف چل پڑے. ایک غلط قدم اٹھاتا راہ ہے شوق میں, منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی, انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہدایت کی دعا سکھائی, اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں آپ صراط مستقیم آپ نے عطا فرما دیا, دین اسلام عطا فرما دیا, ربا اب ہمیں اس کے اوپر آپ دوام عطا فرمانا, استقامت عطا فرمانا, محرومی سے بچا لینا کہ ہم محروم نہ ہو جائیں.
اللہ. ہمارے ایک بزرگ ہیں بہت ہی اللہ والے, اور اس وقت سمجھ لیں کہ وہ عمر کے عمر رسیدگی کے حصے میں ہیں. ایک دن مجمع عام بیان کر رہے تھے, اسی طرح درمیان میں پانی پینے کی نوبت آئی تو پانی پینے لگے. فرمایا کہ بھائی آپ حضرات میں سے بھی جس کسی کو پانی پینا ہو تو یہ گلاس حاضر ہے, پانی پینا ہو تو بتائیں. سب نے کہا کہ نہیں آپ پئیں. فرمایا کہ اس پوچھنے پر بھی مجھے ثواب مل گیا کہ میں نے آپ حضرات سے پوچھ لیا, اور آپ حضرات نے کہا کہ بھائی آپ پئیں تو آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا. تو بزرگوں کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی توجہ رکھتے ہیں, کہ حالانکہ اب اتنے بڑے مجمع کے اندر ایک گلاس کا پانی پینا تو یہ ناممکن ہے, لیکن ان کے اس سوال سے بھی ایک نیکی کے کمانے کا جذبہ سامنے آ گیا. تو پانی اٹھایا اور فرمایا کہ بھائیوں میں سے کوئی بھی بھائی پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب لاہور میں ہوتے ہیں, بہت درویش خدا مست, بالکل فنا فی اللہ فنا فی الرسول, بہت بڑے علمی شخصیت ہیں. تو بڑی سادگی سے پوچھنے لگے کہ آپ بھائیوں میں سے بھی کوئی پانی پینا چاہے تو پی لے. اب میں تو چونکہ اس درجے پر نہیں ہوں اس لیے پوچھے بغیر ہی میں نے پی لیا, لیکن بہرحال مجھے بھی پوچھنا چاہیے. تو آپ حضرات میں جو پینا چاہے تو یہاں سے بھی پی سکتے ہیں, دائیں بائیں بھی ماشاء اللہ یہ رکھے ہیں اپنے ڈسپینسر, خواتین میں بھی کولر ہم بھروا کے اسی لیے رکھتے ہیں کہ کسی کو پیاس لگے تو درمیان میں پانی پی لیا جائے. تو فرمایا کہ جب نہیں آپ حضرات نے مجھے جب بول دیا آپ پی لیں, تو فرمایا کہ آپ سب کو ایثار کا ثواب مل گیا اور مجھے پوچھنے کا ثواب مل گیا. پانی پینے پر بھی سات سنتیں بزرگان دین نے لکھی ہیں کہ پانی انسان جب پیتا ہے, تھوڑا سا ایک چھوٹا سا عمل ہے, سیدھے ہاتھ سے پیے, بیٹھ کر پیے, دیکھ لے سر ڈھکا ہو, چار. نمبر پانچ بسم اللہ پڑھ کر پیے, تین سانس میں پیے, اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لے. سات سنتوں کا ثواب مل جاتا ہے. دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر سر ڈھک کے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی تنکا ہو, کوئی چیونٹی, کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی کچرا نہ ہو, بعض دفعہ باریک باریک کیڑے چل رہے ہوتے ہیں. دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر سر ڈھکا ہو اور دیکھ کر پھر بسم اللہ پڑھ کے تین سانس میں پیا, الحمدللہ کہہ دیا, سات اجر مل گئے, سات سنتیں مل گئیں, سات سنتوں کی ادائیگی کا ثواب مل گیا. کھانے کھانے میں بھی ایک انسان کھانا تو کھاتے ہی صبح شام, ایک تو یہ کہ بس جیسے تیسے تھے کھانے لگا ڈھک آ کے بیٹھ گئے بغیر ہاتھ دھوئے, ایک ایک اہتمام سے ہاتھ دھوئے. بزرگان دین نے فرمایا کہ بعض لوگ خالی انگلیاں دھو لیتی ہوں, خلاف سنت ہے. فرمایا گٹوں سے ہاتھ دھونے چاہیے, پورے پورے یوں پورے پورے ہاتھ ایسے صاف ستھرے دھوئے جائیں, باقاعدہ سنت عمل ہے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ عمل تو میں نے اہل کتاب کے اندر جب میں رہتا تھا, جب میں نے دیکھا تھا وہاں پر ان کے ابھی یہ کتاب کے اندر عمل تھا پرانی کتابوں میں. فرمایا ہماری یہاں دو ہیں, کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا, کھانے کے بعد بھی, وہاں خالی ایک تھا. یہاں کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت عمل ہے, برکتیں ہی برکتیں ملتی ہیں, کھانے میں برکت آ جاتی ہے, تھوڑا کھانا بھی انسان کے لیے سحری کا باعث بن جاتا ہے. کھانا کھا لیا اگرچہ ہاتھ صاف ہوں, پھر دوبارہ کھانے کے اختتام پر ہاتھ دھونا سنت عمل ہے. اللہ کی شان ہے کہ کیسے کیسے سادہ اعمال کے اندر اللہ پاک نے کتنی کتنی رحمتیں رونقیں برکتیں رکھی ہیں. تو غرض یہ کہ میں عرض کر رہا تھا, اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ یہ دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, چاہے تو ہدایت پر چلائے چاہے تو گمراہی کی طرف موڑ دے. کتنے ہی کجروی کا شکار ہو جاتے ہیں آج کے دور میں, بالخصوص یہ موبائل کا فتنہ, کسی کو اس پہ دیکھا کوئی بے شرمی بے حیائی آوارگی ننگبن کی طرف نکل جاتا ہے تو یہ ایک فتنہ, گناہوں کی طرف بے شرمی بے حیائی کی طرف, اور گانے بجانے اس میں عریانی فحاشی دسیوں قسم کے. نمبر دو ناجائز تعلقات اس کے اندر بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں. نمبر تین اپنی چاہت کی اس میں فلمیں ڈرامے کارٹون گیم یہ وہ دنیا زمانے کی لغویات بکواسات مل جاتی ہیں اپنی من چاہی مفت کے اندر. اور اس کے آگے دیکھا جائے دینداری کے اندر بڑھنے والے وہ گمراہ طبقہ جو دینی لبادہ اوڑے ہوئے دینی لیبل لگائے ہوئے دین کے نام پر ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں. دین سیکھنے چلے تھے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, کسی گمراہ کو سننے بیٹھ گئے, اس کی باتیں سنتے 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 دین سے ہی منحرف ہونے لگے, سنت سے ہی منحرف ہونے لگے, علماء کے دشمن بن گئے, صحابہ تک بات چلی جاتی ہے. پھر وہ کہاں کہاں تک بات جاتی رہتی ہے, وہ آرام سے پھر نہ مسجد کا رہتا نہ نمازوں کا نہ دین کا نہ دینداری کا, جو اصل اس کی جو مرکز تھا وہیں سے کٹ جاتا ہے. اور گمان کچھ ہوتا ہے خیال کچھ ہوتا ہے کہاں سے کہاں نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی. کوئی بس اس کی محرومی قسمت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا کانٹا بدل دیتے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمع کے رکھنا,
سات چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ایمان پر زندہ بھی رہتا ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی نصیب ہوتا ہے. پہلے بھی میں نے سرسری طور پر جلدی جلدی عرض کی تھی, مضمون ختم ہو رہا تھا, بڑی کام کی چیزیں ہیں. انہی میں سے ایک سب سے پہلی چیز نیک صحبت ہے. اچھی صحبت میں جو انسان جڑتا ہے, بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوتا ہے. سات چیزیں میں نے شروع میں بتا دی. سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات خوش قسم کے افراد, یہ جو میں نے جوڑ آپ کے سامنے بتایا آپ کے ذہن میں بھی فٹ ہو گیا ہوگا کہ عدل و انصاف سے بات شروع ہوئی کہ عدل و انصاف کرنے والا شخص عرش کے سایہ میں ہوگا. زندگی میں جوانی میں جب انسان قدم رکھتا ہے اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والا شخص عرش کے سایہ میں ہوگا. پھر مسجدوں سے جڑنے والا عرش کے سایہ میں ہوگا. نیک دوستیاں کرنے والا عرش کے سایہ میں ہوگا. ناجائز دوستیوں سے بچنے والا عرش کے سایہ میں ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خفیہ طور پہ خرچ کرنے والا عرش کے سایہ میں. جب ظاہر و باطن صاف شفاف ہو گیا, جب کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا, وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سایہ میں جگاتا فرمائیں گے, تم میرے ذوق, میرے شوق, میرے خوف کے اندر روتے تھے, مجھ سے ملاقات کی امید رکھتے تھے, آؤ آج میرے عرش کے سایہ میں شان بان کے ساتھ وہاں جگہ پاؤ. تو یہ سات قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور یہاں یہ سات اعمال ہیں جس کی بدولت انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز نیک صحبت ہے. اچھی صحبت کے ساتھ انسان جڑ جائے, اچھے مرکز کے ساتھ جڑ جائے. ہمارے استاد تھے, فرمایا کرتے تھے, پیوستہ رہ شجر سے امید ہے بہار رکھ. جو پتا درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے مہینوں, ہرا بھرا تر و تازہ اور لہلہاتا رہتا ہے, جہاں اس کی جڑ اپنے درخت سے کٹی سوکھ کے وہ چورا ہو جاتا ہے, ریزہ ہو جاتا ہے, ہوا اس کو اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید ہے بہار رکھ. تو نیک صحبت کے ذریعے سے انسان کسی مرکز سے جڑ جائے. آج جو گمراہی چل رہی ہے, دینداری کے نام پر بھی بہت سے لوگ بھٹک رہے ہیں اور گمراہ لوگوں کے اغوا کے اندر وہ اغوا ہو جاتے ہیں گھر بیٹھے. نہ ان سے کوئی ذاتی تعلق, نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ معلوم, نہ ان کا علمی کوئی صلاحیت معلوم کہ کون ہے, کیا ان کی صلاحیت, کیا قابلیت, کس کیا مشن ہے, کس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں, کچھ نہیں پتا. بس خالی ان کے کلپ دیکھتا ہے, ان کے مضمون دیکھتا ہے, ان کو سرچ کرتا ہے, دیکھ دیکھ کے سن سن کے کہاں سے کہاں نکل گیا, اپنے صحابہ صحابیات سے کٹ گیا اور اپنے مرکز سے ہٹ گیا. تو پیوستہ رہ شجر سے امید ہے بہار رکھ. جو شخص کسی ایک جگہ سے ایک کھوٹے سے اپنی رسی باندھ لیتا ہے, کوئی بھی ہو, جہاں بھی ہو, اہل حق میں سے کسی کے ساتھ جڑ گیا, جب کبھی اشکال پیش آ گیا, کوئی سوال پیش آ گیا, کوئی ذل میں وسوسہ, کوئی خلفشاری آئی, انسان تذکرہ کر لے کہ اس طرح سے ہوا ہے تو یہ کیا کرنا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان لا یعنی چیزوں کے اندر جو اس کے ہے ہی نہیں, جس کا وہ اہل نہیں, اور وہاں سے انسان جا کے کہیں گمراہ ہوتا ہے. آج کا نوجوان کہیں بھی کوئی سن لیا, وہ حدیث کا نام یاد کر رہا ہے اور وہ نمبر یاد کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پھر آ کے پوچھتا ہے, بھائی اس چیز سے آپ کا سروکار ہی نہیں ہے, آپ تو عوام الناس میں سے, آپ کا کام ہے کسی بھی نیک سیرت انسان کے ساتھ جڑ کر اس کی رہبری رہنمائی کے اندر سیدھے راستے پر سادہ انداز سے چلتے رہو. اگر یہ شوق ہے تو پھر علمی اعتبار سے انسان بھی 10-12 سال لگا کر علم حاصل کرے. گمراہ لوگوں کا آج یہی ہے کہ وہ نام لگاتے ہیں حدیث کا, قرآن و سنت کا, اس کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلا کر. قرآن و سنت والا جو اصل شعبہ ہے, مرکز ہے, علماء, العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے, علماء یہ انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں. اہل حق ہر دور میں, ہر زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود رہیں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کریم اتارا, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کی حفاظت الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. قرآن کریم کے حفاظ بچے اور بچیاں, بڑے مرد اور عورت, یہ حافظ, یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے الفاظ کے محافظ ہیں. اور اس کے معنی اور مطالب اور مقاصد اس کے محافظ علماء اور طلباء ہیں. وہ دین جو سلسلہ وار چلتا چلا آ رہا ہے, نسل بعد نسل, ضابطے اور تقاضے کے مطابق, جو دستور ہے اس کے مطابق باقاعدہ اساتذہ ہیں, وہ اپنے طلباء کو باقاعدہ سکھاتے پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس سند ہوتی ہے, سند جاری کرتے ہیں کہ اب یہ اعتماد کے قابل ہوا ہے. یہ جمعے کے دن بھی میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ سرزمین وطن عزیز اتنی زرخیز ہے, اللہ پاک نے اس کو وقت کا سمرقند و بخارا بنایا ہے, کہ حفاظ کی بھی کثیر تعداد ہے, علماء کی بھی کثیر تعداد ہے, بنات الگ ہیں, بنین الگ ہیں, بلکہ بنات کی تعداد بنین سے بھی آگے جا رہی ہے. مدارس اسلامیہ کے اندر طالبات کی تعداد اور ماشاءاللہ بڑی لگن کے ساتھ علم کے اندر مگن ہوتی ہیں اور بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ. اسکول و کالجوں میں بھی دیکھا گیا کہ لڑکیاں بنسبت لڑکوں کے زیادہ پڑھاکو ہوتی ہیں. لڑکے تو دوستی یاریوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں, پیغام محبت دینے کے چکر میں ادھر ادھر وہ ان کی نظریں کہیں اور گڑی ہوتی ہیں, لیکن لڑکیاں پھر بھی دیکھنے میں آیا کہ پڑھاکو زیادہ ہوتی ہیں. لڑکوں میں بھی ساری پانچوں انگلیاں برابر نہیں, پڑھاکو بہت, ذہین بہت, اور لڑکیوں میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک. تو میں عرض کیا جمعے کے دن میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال صرف اپنے اس وطن عزیز کے اندر جو بے شمار وہ بنے ہوئے وفاق بورڈ, تو دینی مدارس کی بھی جو بورڈ ہے اس میں صرف اور صرف جو ہمارا مکتب فکر جو ہمارا دیوبند سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو وفاق ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان, اس کے تحت اس سال جو حفاظ بچے امتحان دے رہے ہیں صرف ان کی تعداد 1,07,000 سے زیادہ ہے. اتنی بڑی تعداد, یہ ایک سال کی گویا کہ مکھن اور ملائی تیار ہو کر امتحان کے میدان میں اتری ہوئی ہے. مسلسل ماشاءاللہ امتحانات چل رہے ہیں, کل بھی, پرسوں بھی, آج بھی, کل ہمارے مدرسے میں بھی وہاں سینٹر ہے, حفاظ بچے آئیں گے بے شمار ماشاءاللہ. تو یہ کئی دن سے سلسلہ شروع ہے, مرحلہ وار پورا یہ امتحانات چل رہے ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں, 1,07,000 سے اوپر حفاظ بچے تیار ہو رہے ہیں. تیار تو اور بھی زیادہ ہوئے ہیں, یہ صرف ایک وفاق کے حفاظ بچے ہیں, اس کے علاوہ دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان کے اپنے اپنے الگ, اور وہ بچے جو فارغ ہوئے حافظ ہوئے لیکن ابھی وہ تیاری پر ہیں اگلے سال امتحان دیں گے وہ تعداد الگ. کل ہی ہمارے ایک شاگرد آئے, مٹھائی لائے, کہا کہ بچی نے حفظ کیا ماشاءاللہ, اس کی خوشی میں تقریب بھی رکھی ہے, تو بتانے لگے ماشاءاللہ 8 سال کی بچی ہے حفظ کر لیا. 8 سال کا بچہ چھوٹا سا ننا منا, ہمارے یہاں کا ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ ابراہیم, کل اس کا امتحان ہے, اللہ اس کو بھی آسان بنائے, کامیابی عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اللہ پاک نے دین اتارا, اسلام اتارا, قرآن اتارا, حدیث اس کی شرح بنائی, اس کے محافظین اللہ پاک نے تیار کیا. العلماء ورثۃ الانبیاء, حفاظ قرآن وہ الفاظ کے محافظ ہوتے ہیں, علماء امت وہ دین اسلام کے مطالب اور مقاصد اور مفاہیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں, جو طریقے بتا کر سکھا کر گئے ہیں, اس کے محافظ ہیں. یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی دین اسلام کامل مکمل آج بھی جوں کا توں موجود ہے, لیکن من گھڑت اور یعنی فضول پروپگنڈا کرنے والے انہی علماء سے کاٹ دیتے ہیں. متنفر کیا اور کر کرا کے مرکز سے کاٹ دیا, اب وہ کہ انسان لگا ہوا ہے کہ میں قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہوں, یہ نہیں پتا کہ مرکز سے کٹ گیا, ہٹ گیا, اور درخت سے جب پتا کٹ جاتا ہے سوکھ جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے, آخر میں چورا ہو کر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. ایک غلط قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں, منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. تو اللہ تعالی نے ہر چیز کا نظام رکھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی قرآن اتارا ہے, دین اسلام اتارا, آپ کو خاتم النبیین بنا دیا, اب قیامت تک نہ جانے اور کتنی صدیاں باقی ہیں, ان صدیوں تک اس دین اسلام کو تر و تازہ, ہرا بھرا, سدا بہار بنا کر لے کر جانا اللہ تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے. ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار حفاظ ہیں, میں بھی حافظ قرآن ہوں, اللہ کا فضل و کرم ہے. عام طور پہ کوئی اور دعا یاد کرنی ہو, کوئی عربی عبارت یاد کرنی ہو, کوئی اور کلام, کوئی قصیدہ, کوئی شعر یاد کرنا ہو, بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے اور یاد کر کے جلدی بھول جاتے ہیں, پھر یاد نہیں رہتا. اللہ کے فضل و کرم سے 30 پاروں کا قرآن ایسا ماشاءاللہ دل دماغ میں رچا بسا ہے کہ بس الحمدللہ ثم الحمدللہ. تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ 1996 سے ماشاءاللہ تراویح پڑھانی شروع کی ہے, درمیان میں بس 1-8 سال ناغا ہوا جس میں کرونا تھا, اس میں تراویح پہ چونکہ پابندی لگ گئی تھی تو ہم نے صرف 10 روزہ اپنے شاگرد کے ذریعے ختم کیا, باقی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار کتنے سال بن جاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک تراویح کے موقع عطا فرماتے ہیں. کتنی بار ایسا ہوا, شروع میں تو میں مکمل پورا قرآن حبیب مسجد میں پڑھاتا تھا, اس زمانے میں بہت محنت کی, 20-20, 25-25, 30-30 مرتبہ ایک ایک پارا اپنا دہرا لیا کرتا تھا صبح سے رات تک. وہ محنت اور میرے استاد کی محنت, ماں باپ کی شفقتیں, محبتیں, توجہات, اب ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح تیاری کرتا ہوں, رات تراویح میں ماشاءاللہ پارہ سنا دیتا ہوں, کیونکہ پتہ ہے کہ دل دماغ کے اندر قرآن کریم اللہ پاک کے کرم سے, فضل و کرم سے محفوظ ہے. پہلے ہم محنت بہت کر چکے, دہرائی کر چکے, سنا چکے, شعبان رجب مہینے شروع ہوتے تھے دہرائی شروع کر لیا کرتے تھے, اب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ پختگی ایسی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح کی محنت رات میں اپنے مسلح پر کام آ جاتی ہے. اللہ تعالی نظر بد سے بچائے, غرور و تکبر سے بچائے. تو میں عرض کر رہا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء, دین اسلام اللہ پاک نے کامل مکمل رکھا ہے, اس کو سدا بہار بنا کر چلایا ہے. قرآن کریم متن ہے, احادیث مبارکہ اس کی تفصیل اور تشریح ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی لازم اور ملزوم. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے, تو قرآن کا بتانے والا کون ہے کہ یہ قرآن ہے؟ وہ بھی تو حضور کے فرمان ہیں, حضور نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, حضور ہی کے فرمان سے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کلام اللہ ہے. اگر احادیث سے اعتماد ہٹ جائے پھر تو قرآن کریم بھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو بتایا کہ یہ آیات ہیں, ان کی یہ تفصیلات ہیں, یہ تشریحات ہیں. بڑے بڑے دھوکوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, گمراہ ہو کر کہاں سے کہاں نکلنے. تو بہت ضروری ہے کہ انسان رات دن صبح شام دعائیں مانگتا رہے, یا اللہ دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمانا, کبھی بھی کسی گھمنڈ کے اندر مبتلا کر کے یا اللہ گمراہی کی طرف نہ لے جانا. کہ ہماری حدیث وہ جو آتا ہے کہ مقولہ ہے کہ بے ادبی یہ بد نصیبی کا دروازہ کھولتی ہے. کبھی کبھی انسان کو ایسی بے ادبی کر جاتا ہے, گستاخی کر جاتا ہے, محروم القسمت ہو جاتا ہے, پھر یہ جو بے ادبی کی تھی نا اس کو بد نصیبی کی وادیوں میں دھکیل دیتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا شاگرد لائق فائق پوزیشن ہولڈر سابیہ کا سال جو آخر سے پہلے رہ جاتا ہے, موقوف علیہ کہلاتا ہے, آخری سال جس میں دور حدیث تمام کی تمام کتب احادیث پڑھائی جاتی ہیں وہ دور حدیث کہلاتا ہے, اس سے پہلے والا سال اس میں مشکاہ شریف, دیگر تمام اصول حدیث اور جلالین وغیرہ, دیگر کتب وغیرہ, اصول تفسیر وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں. تو آخر سال سے پہلے والے سال تک پہنچ گیا, امتحان چل رہا تھا جب سارے طلبہ لکھ رہے ہیں, ٹھکا 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 ٹھکا, یہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے خود دیکھا یوں بیٹھا, منہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ میں قلم ہے. میں نے کہا لکھو نا, کہا نہیں پتہ چل رہا کیا لکھوں. میں حیران ہو گیا, یار یہ تو پوزیشن ہولڈر لڑکا تھا, یہ ایسا کیوں بیٹھا ہوا ہے ہونک بنا ہوا. بعد میں پھر ہم لوگوں نے جب وہاں تھے, میں نے کہا فلاں طالب علم تو ایسے تھا, ہونک بنا بیٹھا تھا, وہ تو لکھ ہی نہیں رہا تھا. اساتذہ نے بتایا کہ یہ لڑکا بے ادب ہو گیا. اچھا لائق فائق لڑکا تھا, پڑھتے 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 سادسہ صابیہ تک پہنچ گیا, وہاں پہنچ کر یہ استادوں کی نقالی کرنے لگا, نقالی کرتے کرتے تنقید پر آ گیا اور استادوں کے استہزاء تک آ گیا, مذاق اڑانے پر, فلاں استاد ایسے چلتا ہے, فلاں استاد ایسے کھانستا ہے, فلاں استاد ایسے بولتا ہے, فلاں استاد کی یہ خامی, فلاں استاد کی یہ غلطی. نتیجہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگے وہ نہیں پڑھ سکا, محروم ہو کے آخر کار جب امتحان میں پاس ہی نہیں ہوگا تو آخر کار اخراج ہو جاتا ہے. تو بد نصیبی اس کا دروازہ کھلتا ہے بے ادبی سے. انسان اگر ماں باپ کا بے ادب ہو جائے, دنیا کے اندر رلتا ہے, ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. الامان والحفیظ, استادوں کے بے ادبی گستاخی کرے, علماء کی بے ادبی گستاخی کرے, دین اسلام کی شعائر اسلام داڑھی ٹوپی کی اگر بے ادبی گستاخی کرے گا, بہت محروم قسمت ہو جاتا ہے انسان. الامان والحفیظ, ہمارے بزرگ تھے انتقال کر گئے, بتاتے تھے لزبیلہ کے اندر ایک شخص تھا, اپنی شباب اور جوانی کے اندر جب تھا ٹوپی سے اس کو چڑ تھی, اس کی گلی سے جب کوئی شخص گزرتا تھا تو یہ بڑے تانک میں رہتا تھا, جب وہ گزر کے آگے بڑھتا تھا پیچھے سے آگے بڑی بہترامی کے ساتھ ٹوپی کو اچھالتا تھا, قہقہے مارتا تھا, ہنستا تھا اور بے ادبی گستاخی کرتا تھا. لوگ سمجھاتے تھے کہ ٹوپی ہے ٹوپی, اس کی بے حرمتی ہے, دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے, نہیں سنتا تھا, نہیں مانتا تھا. خود بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بڑھتی عمر میں جب وہ ادھیڑ پہنچا پاگل ہو گیا, ایسا پاگل ہوا کہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں تھا. پھر اسی محلے اسی گلی میں جس میں یہ ٹوپیاں اچھالتا تھا, خود وہ بزرگ نیک نمازی تھے, اللہ والے انسان تھے, عبد الرؤف صاحب, اللہ پاک کے درجات بلند فرمایا, فرمایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ اس کے کپڑوں میں پیشاب پوٹی لس پس مکھیاں بھنکتی تھی, تافن اٹھتے تھے, اسی کے اندر وہ بس فارغ ہوتا تھا, اسی گندگی میں وہ پڑا سڑتا تھا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اللہ پاک دنیا میں بھی بسا اوقات عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. الامان والحفیظ, بے ادبی یہ بد نصیبی کا دروازہ کھولتی ہے. اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اولیاء صلحاء اتقیاء یہ اللہ کے دوست ہیں, اولیاء کاملین ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کی خدمت میں جب کبھی حضرت بشر حافی آتے, بشر حافی اللہ کے ولی بنے, اللہ پاک کی طرف سے رہبری رہنمائی ہوئی, تو ایسے اونچے درجے کے پائے کے ولی بنے کہ اولیاء کاملین میں داخل شامل ہوئے, تو ان کا بڑا ادب اور احترام فرماتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, شاگرد درد کرتے, حضرت آپ وقت کے محدث ہیں, امام ہیں, وقت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں, آپ ایک صوفی صاحب کے لیے اتنے اعزاز و اکرام, ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ان کے پاس وہ جواہر پارے ہیں, وہ نور محبت نور معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے. تو یہ درد دل لکھنے والے, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. تو صوفیہ اولیاء اللہ کے نیک بندے کاملین صلحاء جو کسی مرشد سے اپنی تربیت کرا چکے ہوں, اللہ والے بن چکے ہوں, اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور, رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ, جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ خود بھی اللہ والا بن جاتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ بیٹھیں گے کہیں فلموں کی, ڈراموں کی, گاڑیوں کی, بنگلوں کی, کوٹھیوں کی, اور کہیں فلاں فلاں باتیں ہوتی ہیں, انسان کے دل میں وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایک چیز کروں, میں بھی یہ کام کروں. اللہ کے دوستوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے, انسان کے دل میں بھی آتا ہے میں بھی اللہ والا بن جاؤں. اللہ والا بننا تو بڑا ہی آسان ہے. بزرگ نے پوچھا تھا اپنے مریدوں سے کہ آج تمہیں نسخہ بتا دوں, اللہ والا بننے کا، اللہ کے دوست بننے کا، سارے خوش ہو گئے، بڑی اہتمام سے تمہید بانی اور بڑا سب کو پرجوش کر دیا. پھر فرمایا کہ ایک کام بتاؤں گا، صرف وہ کرنا ہے، اور وہ بھی کرنے سے نہیں، نہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، کہ گناہ نہ کرو، اللہ والے بن جاؤ گے. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ بندے ہیں جو پرہیزگار ہوں، جو ڈرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، بد پرہیزی نہیں کرتے، وقت پر عبادت کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے، یہی اللہ کے دوست ہیں. ہدن للمتقین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو ہم نے قرآن کریم اتارا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہم نے ہدایت بنا کر اتارا. متقی اور پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز پڑھتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے تمام غیبی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. تو یہی ساری عام چیزیں ہیں جس کو دل کی گہرائی سے صداقت و امانت کے ساتھ ماننے والا، گناہوں سے بچنے والا متقی بن جاتا ہے، اور متقی اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کا دوست بننا تو بڑا ہی آسان ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سات چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جیتے جی ایمان محفوظ رہتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی اس کا واپسی کا سلسلہ بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو اپنے خاص بندوں کے ساتھ رکھ لیں گے. تو ان میں سے پہلی چیز ہے نیک صحبت، کہ جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی تعلق جوڑے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنے دوستوں کا ساتھ دے دیا، قیامت میں بھی اللہ پاک اپنے دوستوں کے ساتھ اسی صفوں میں اٹھائیں گے. ناممکن ہے، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ دنیا میں اپنے دوستوں کا ساتھ دے دیں، آخرت میں دشمنوں کی صف میں کھڑا کریں، یہ ناممکن اور دشوار ہے. جب دنیا میں ساتھ مل گیا، حدیث مبارک میں المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دنیا میں محبتیں وابستہ ہوں گی. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نیک محبتیں، نیک تعلقات، نیک دوستیاں، پاکیزہ معاملات، ایسی دوستی بڑی کارآمد ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں وہ دو آپس میں میری ذات کی خاطر محبت کرنے والے، آؤ آج نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہو جاؤ. تو خصوصی انعام ہوگا، اعزاز ہوگا ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق جوڑنے والے، ان سے ملنے کی ہے بس ایک یہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ سے ملنا ہو تو اللہ سے ملنے والوں کے ساتھ انسان مل جائے. بزرگ ہیں ہمارے بڑے، اس دن مثال دے رہے تھے، فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود چل پڑے اللہ کے راستے پر، اور خود اپنی تگو دو پر لا علمی کے ساتھ اللہ والا بننے چلے، گمراہ ہو جائے گا. شیطان تو ہر طرف نظر گاڑ کر رکھتا ہے، کہاں سے کہاں لے جائے گا، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کسی نہ کسی مقطع چقطع کو دکھا دے گا کہ اس کے پیچھے چل پڑو، کہاں سے کہاں نکل جائے گا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جب صحیح معنوں میں فرمایا کہ جو خود چلے گا، اس کی مثال ایسے ہے جسے بیل گاڑی کے پر سفر طے کرنے والا، اور فرمایا کہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے والا اور تیز ترین سفر کرنے والا، جیسے جنگی جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، تیز ترین سفر ہوتا ہے جس کے اندر، فرمایا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جاؤ، کسی نیک بندے کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ تمہیں اس برق رفتاری کے ساتھ اللہ تک پہنچا دیں گے، جس طرح ہوائی جہاز کے اندر سفر کر کے انسان دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے. تو نیک صحبت میں انسان جب جڑتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے. حدیث مبارک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے ایک غلام تھے، وہ جو آئے تھے پریشان ہو کر کہ یا رسول اللہ، یہاں تو جب دل چاہتا آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، قیامت میں جب ہو جائیں گے، آخرت میں جب پہنچیں گے جنت میں، آپ تو بلندی شان کی وجہ سے اعلیٰ مرتبہ مقام پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے. اللہ پاک نے آیت اتار دی، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، یہ انعام یافتہ طبقوں کے ساتھ ہم اسے بھی کر دیں گے. نمبر دو، ایک اور صحابی آئے دیہاتی، پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اتنا بڑا سوال، تیاری کیا ہے؟ تیاری کچھ نہیں ہے، بس اللہ اور رسول سے بے لوس محبت ہے، پرخلوص محبت ہے، سچی محبت کرتا ہوں اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی. فرمایا بس پھر تو تمہارا بیڑا پار ہے، وارے کے نہارے. المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت، تمہاری محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے، تم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگے. فرماتے ہیں حضرت انس کی خبر جب مدینے میں عام ہوئی، ایسا جشن دیکھنے میں آیا جیسے عید کا سما ہو، سارے صحابہ خوش تھے کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. حضرت انس فرمایا کرتے تھے برجستہ، مجھے یقین ہے کہ آخرت میں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ ان لوگوں سے میری والہانہ پرخلوص محبتیں ہیں. حضرت خلفائے راشدین، ان کے نام لے کر بتایا کرتے تھے کہ میرے ان کے ساتھ گہرے تعلقات، گہری محبتیں، سچی محبتیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ آخرت میں بھی انہی دوستوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. تو انسان, ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص ہے جو درجے اور رتبے اور مقام کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہے, دوسرا اس کا ایک دوست ہے جو اس سے نچلے درجے کا ہے لیکن محبت اس کی ہائی فائی لوگوں سے ہے, اونچے رتبے اور مقام والے لوگوں سے محبت و تعلق رکھتا ہے, آخرت میں ان دونوں کے درمیان فرق مراتب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس چھوٹے دوست کو اس اونچے مرتبے والے کے ساتھ دوستانہ تعلق کی وجہ سے اس کو بھی بلندی شان عطا فرما دیں گے, دونوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہوگا, ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, تم بھی تمہاری بیویاں بھی, اور ساتھ ساتھ آگے فرمایا ایک جگہ پر کہ وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ خوش باش جنت میں داخل کیے جائیں گے, کنبے گھرانے خاندان کے خاندان قافلوں کے قافلے جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا کہ بعض دفعہ ماں باپ بڑے نیک تھے, اولاد تھوڑی ناکارہ تھی, چلے گئے دونوں جنت میں لیکن اولاد نچلے درجے میں ہے, ماں باپ اوپر ہیں. عرض کریں گے یا رب, ہم دونوں میاں بیوی تو آ گئے جنت میں, بچے ہیں لیکن وہ نچلے طبقات میں ہیں, نچلے درجوں میں ہیں, تو یہاں تو ہم تنہا ہیں, بچوں کے بغیر تو مزہ نہیں آتا. فرمایا کہ اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو گھٹا کر نیچے نہیں بھیجیں گے. فرمائیں گے ٹھیک ہے, تمہاری خوشی کو ہم تمام کرتے ہیں, تمہاری آل اولاد کے درجے بھی بلندی شان کے ساتھ تمہارے برابر کر کے انہیں بھی تمہارے ساتھ لا کر بسا دیتے ہیں. وہ پورا گھرانہ, پوری آل اولاد جو کم درجے والی تھی, ان کو بڑھا کر بھی اللہ پاک اسی درجے تک لا کر مرتبہ مقام برابر کر کے ایک ساتھ لا کر جنت میں بسا دیں گے. اس لحاظ سے نیک تعلق, اچھی محبتیں, پاکیزہ رشتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوں, یہاں بھی کارآمد ہوتے ہیں کہ انسان کو پر لطف اچھی زندگی ملتی ہے, آخرت میں بھی یہ معیت ساتھ ہوگی. المرء مع من احب. تو نمبر ایک, نیک صحبت, اچھی صحبت, جس صحبت کا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت, کسی بھی اللہ والے کی جو تعریف فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے دنیا کی حقیقت کھل جائے, آخرت کی رغبت اور شوق بڑھ جائے, دنیا سے بے رغبتی ہو, آخرت کا ذوق اور شوق اور آخرت کی لگن اور محنت بڑھ جائے کہ آخرت کے لیے, کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے, دنیا میں مست و مگن غفلت کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بیج بو, دنا دن خوب محنت کرتے جاؤ, فصل آخرت میں جا کر کاٹو گے. تو پہلے نمبر پر ایمان کے تحفظ کی جو ضمانت مل جاتی ہے کہ انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا, اللہ پاک یہاں بھی اس کو دینداری عطا فرمائیں گے, پرہیزگاری نصیب فرمائیں گے, عبادات کا ذوق اور شوق اور حلاوت نصیب ہوگی, اور ساتھ ساتھ جب دوستی مل گئی, حدیث مبارک میں چونکہ المرء مع من احب, انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہی آخرت کے میدان میں بھی اٹھایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا حشر کرنے کے لیے اس کو ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائیں گے. نمبر دو, فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, نظر کی حفاظت کرنے والا شخص اللہ کی رضا کی خاطر, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ, کہ جو شخص کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو چیز چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر, اس سے زیادہ عمدہ اور قیمتی چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں گناہ کا چھوڑنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ گناہ کی لذت, گناہ کا چسکہ, گناہ کی حلاوت جو ایک مہلک تھی, گناہ کے چسکے کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ اللہ نہیں کروں گا یہ گناہ, یہ لذت حرام لذت میں نہیں لوں گا, یہ حرام ذائقہ میں نہیں چکھوں گا, اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے اسے بہتر ذائقہ اس کو عطا فرمائیں گے. ناجائز محبتیں, حرام تعلقات جو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ حلال میں ایسی محبتیں, حلاوتیں عطا, مٹھاس عطا فرمائیں گے کہ جیتے جی وہ محسوس کرے گا, ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے. تو جس کسی نے کوئی چیز چھوڑ دی اللہ کی ذات کے خاطر, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اسے بہتر عطا فرمائیں گے. حرام کو چھوڑا, حلال کے اندر اسے بڑھ کر اللہ پاک عطا فرمائیں گے. کوئی بھی برائی ہو, کوئی بھی خامی ہو, کوئی بھی چیز ہو, اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی. من ترک للہ شیئا عوض اللہ خیرا منہ, اللہ اسے بہتر اس کو عوض عطا فرمائیں گے. تو بد نظری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نظر اٹھاتا ہے تو ایک ذائقہ ملتا ہے, حرام لذت ملتی ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے نظر جھکا لی. حدیث مبارک میں اس پر دو بشارتیں آئی ہیں, بے شمار بشارتیں, لیکن من جملہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جیتے جی اس کو ایمان کا ذائقہ عطا فرمائیں گے. اس نے حرام ذائقے کو چھوڑا ہے, بدنظری کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا, اپنی نظروں کو جھکا لیا. فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جیتے جی اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے. جتنی مرتبہ دنیا میں اس نے اپنی نظروں کو اللہ کی ذات کی خاطر جھکایا تھا, اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا لذت دیدار عطا فرمائیں گے. اور لذت دیدار اسی بندے کو نصیب ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا. کافر کو اللہ پاک اپنی زیارت سے محروم رکھیں گے, نہ خود اس کی طرف دیکھیں گے نہ اس کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت محرمت فرمائیں گے. نہ دیکھنا یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے. میں نے محسوس کیا بسا اوقات کبھی کسی طالب علم سے ہماری ناراضگی ہو جاتی ہے, کوئی استاد کسی سے ناراض ہو جائے اس کو نو لفٹ کر دیں, اس کے لیے قیامت بن جاتی ہے. غزوہ تبوک کے اندر تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے, مخلصین تھے, منافقین تو بہت سارے تھے. جب آپ واپس تشریف لائے سارے آ گئے, وہ کہہ رہا ہے میں بیمار تھا, وہ کہہ رہا ہے وہ بیگم بیمار تھی, گھر میں ذرا مشکلات تھیں, ذرا یہ مجبوری تھی, وہ آپ نے ٹھیک ہے, اچھا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تین مخلصین تھے, ان تینوں کے اخلاص کی بنا پر آپ نے فرمایا جاؤ تم سے بائیکاٹ ہے, نو لفٹ کر دیا. سلام کلام بات چیت گھر والوں تک کے پر پابندی تھی, کوئی ان سے بات کا جواب نہ دے, کوئی سلام کا جواب نہ دے. ان تینوں کے اوپر وہ چند دن ایسے قیامت بن کر ٹوٹے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کے لیے آیا تو اتار دی جب خوشخبری آئی ہے, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, باوجود یہ کہ زمین کشادہ تھی ان پر تنگ ہو گئی جینا, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے موت زیادہ عزیز ہو گئی تھی, کاش کہ ہم مر جائیں, اس جینے سے مرنا ہمارے لیے زیادہ عزیز تھا. کوئی سلام کلام کوئی بات کرنا کوئی گوارا نہیں. تو بائیکاٹ. تو استاد بھی کبھی کبھی شاگرد سے ناراض ہو جائے, ماں باپ کبھی بچے سے ناراض ہو کر نو لفٹ کر دیتے ہیں, بات چیت بند کر دیں, تو بڑا بھاری گزرتا ہے, بڑا شاک گزرتا ہے. اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ولا ينظر الیہم, نافرمانوں کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں, نگاہ رحمت اٹھائیں گے ہی نہیں, ولا یکلمہم, ان سے گفتگو ہی نہیں فرمائیں گے, منہ ہی نہیں لگائیں گے. بہت بڑا عذاب ہے یہ بھی. تو یہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ پاک ہم کلامی کے شرف عطا فرمائیں گے, ساتھ ساتھ لذت دیدار عطا فرمائیں گے. تو نمبر دو عمل جس سے ایمان کا تحفظ ملتا ہے, نظروں کی حفاظت. نظروں کی حفاظت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جیتے جی حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے, اور آخرت میں جتنی مرتبہ دنیا میں اس نے نظروں کی حفاظت کی ہوگی اتنی مرتبہ لذت دیدار عطا فرمائیں گے. اس کے لیے ایمان ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان پر اس کو قائم دائم رکھ کے ایمان کے ساتھ اس کا واپسی کا خاتمہ نصیب فرمائیں گے. نمبر تین, مسواک کا اہتمام کرنے والا شخص. فرمایا کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے, مسواک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسواک کے ذریعے جو وضو کیا جائے, جس وضو میں مسواک کی جائے اس وضو کے ذریعے نماز پڑھی جائے, 70 درجے فضیلت والی ہو جاتی ہے. گویا کہ 70 نمازیں پڑھ لیں. اس دن ایک بزرگ تھے, فرما رہے تھے کہ حرم محترم کعبہ مشرفہ کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. ایک دفعہ ایک یاسین پڑھ لی, گویا کہ 1 لاکھ یاسین پڑھ لی. بول رہے تھے زندگی میں آپ اپنے گھر میں کبھی 1 لاکھ یاسین پڑھنے کا تصور نہیں کر سکتے. وہاں حرم میں آپ نے ایک عبادت کر لی, ایک طواف کیا گویا کہ 1 لاکھ طواف کر لیے, ایک عمرہ کیا 1 لاکھ عمرے کر لیے, ایک حج کیا گویا کہ 1 لاکھ حج کے برابر ثواب پا گئے, ایک سلام کیا کسی کو 1 لاکھ سلام کرنے کا ثواب مل گیا. ایک ایک نیکی وہاں 1 لاکھ کی ہو جاتی ہے. تو قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز بھی جو انفرادی ادا کی جائے, رکھی سوکھی سکڑی سکڑائی اور چمڑی مرجھائی ہوئی, گھر میں پڑھ لی, بے وقت پڑھ لی, ایسے ٹھونگے مار لی. حدیث میں آتا ہے باقاعدہ ٹھونگے مارنے کا. فرمایا کہ وہ شخص جو بیٹھا رہا مرد ہو یا عورت, شام سورج ڈھل رہا ہے, جھک رہا ہے, ٹھنڈا ہو رہا ہے, آخر میں غروب کے قریب پہنچ گیا, فرمایا جلدی جلدی اٹھا, فنقر اربان, 4 ٹھونگے مار لی اور نماز پڑھ کے فارغ ہو گئی. ایسی نماز کا کیا فائدہ اس میں, نہ خشوع ہے, نہ خضوع ہے, نہ دھیان ہے, نہ اہتمام ہے. فرمایا 4 ٹھونگے مار لی بس, یہ اس کی نماز ہو گئی. اہتمام کے ساتھ جو کام ہو اس کی شان الگ ہوتی ہے, اہمیت ہو, شان بان ہو, اور اہمیت کے ساتھ جس کام کو انجام دیا جائے تو اس کے فضائل اور برکات بھی کس قدر زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر یہ 2-3 نمازیں نکل گئی تھیں, جس میں عصر کی نماز بھی تھی. عام طور پہ آپ بدعا نہیں فرماتے تھے, لیکن جب وہ نمازیں قضا ہوئیں اور بعد میں آپ نے یہ کہ بات دیکھ رہے نمازیں ساری جماعت کے ساتھ ایک ساتھ قضا ادا فرمائی صحابہ کی جماعت کے ساتھ, تو آپ بڑے افسردہ تھے. اس میں عصر کی نماز بھی آپ کی چھوٹ گئی تھی. فرمایا کہ خدا ان کافروں کی قبروں میں عذاب کی آگ بھرے, ان لوگوں کی وجہ سے آج میری نمازیں قضا ہو گئیں. تو نماز کا قضا ہو جانا وہاں تو جنگ کی وجہ سے تھا, اور نمازوں کا قضا کر دینا غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے, کتنا خطرناک معاملہ. فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی, ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار منہدم ہو گیا, گھر بھی گر گیا, گھر والے بھی دب گئے. گھر بار اہل و عیال منہدم ہو گئے, اتنا خطرناک کہ اس کا نقصان ہو گیا. تو تیسرے نمبر پر فرمایا, میں نے بتایا کہ مسواک کا اہتمام, یہ نماز جو انفرادی پڑھی جائے اس کو اگر جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ 25 درجے بڑھ جاتی ہے, کہ 25 نمازیں پڑھ لی تو اس جماعت کے اندر بسا اوقات ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں, نیک بندے ہوتے ہیں, متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں. امام کے اوپر بھی ہے کہ امام اگر جتنا زیادہ دیندار ہوگا, نیک ہوگا, متقی و پرہیزگار ہوگا, جماعت کے اتنی زیادہ اس کے پر اثرات پڑیں گے, جماعت کے اندر بھی جتنے نیک پارسا مقتدی ہوں گے اتنی زیادہ اجر و ثواب بڑھ جائیں گے. اس دن وہ حدیث پڑھی استاد نے سنائی, ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جب کبھی کوئی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں بیان, تو دو چیزیں, ایک دفعہ پہلے مضمون آیا تھا اس میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے ایک مضمون لکھا تھا, فرمایا تھا امام کی بیوی, کسی بھی استاد کی بیوی, عالم دین کی بیوی, فرمایا اس بیوی کو بھی پورا پورا وہ اجر و ثواب ملے گا جو اس امام کو, اس عالم کو, اس استاد کو ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے پوری اس کی محنت ہوتی ہے, اس کو تیار کرنا ہے, اس کے لیے لباس پوشاک دھونا دھلانا, کپڑے کھانا پینا, ساری زندگی کی سہولیات فراہم کرنا بیوی کے پاس ہے. وہ سنا تو وجد میں آ گیا, واہ بھائی واہ, کم خرچ بالا نشی, کہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے لیکن اجر و ثواب کے اندر وہی پورا پورا اجر و ثواب مل گیا. جس طرح حضرت اسما آئی تھی, حضرت معاذ بن جبل کی پھپھی زاد بہن, پوچھا تھا یا رسول اللہ مرد تو شانہ بشانہ سارے آپ کے ساتھ کام کرتے, ہم تو گھر کی چار دیواری میں بند. فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے امور خانہ داری کے اندر ہی وہ سارے اجر و ثواب لکھ دیے جو مردوں کے لیے باہر نکل کر اعمال انجام دینے میں لکھے ہیں. گھر کے جھاڑو پوچھا ہو, لباس پوشاک ہو, کھانا پکانا ہو, صفائی ستھرائی ہو, کپڑوں کی دھلائی ہو, بچوں کی پرورش تربیت تعلیم ہو, سب چیزوں میں ایک ایک چیز میں اللہ پاک نے تمہارے لیے وہی اجر و ثواب رکھ دیے جو مسلمان مردوں کے لیے باہر نکل کے میدان جہاد میں رکھے ہیں, بڑے بڑے کارناموں کے اندر رکھے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک اور حدیث اس نے استاد نے سنائی, وہ یہ تھی, فرمایا کہ امام جو اقتدا جس کی جو امامت کراتا ہے اس کی اقتدا میں جتنے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں میں سے فردن فردن جس جس شخص کو جتنا جتنا ثواب ملتا ہے اس پوری جماعت کے برابر ثواب امام کو بھی ملتا ہے, کہ امام اس جماعت کو کرانے کا سبب و وسیلہ بنا ہے. اللہ کے ہاں کس قدر فضائل اور برکات ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کتنا نماز, تو میں نے عرض کیا کہ جماعت بڑی ہوتی ہے, جتنی زیادہ بڑی ہوگی اتنے زیادہ فضائل والی, تو نماز کے درجات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر بالخصوص یہ وضو والی, وہ نماز جس میں مسواک کی گئی ہو 70 درجے بڑھ جاتی ہے, اس کے 70 درجے فضیلت اور آگے بڑھ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ موت کے وقت اس کو یاد دلا دینا, بتا دینا. جب وہ وقت قریب آتا ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے, بتا دیتا ہے کہ اب آپ کا واپسی کا وقت آ چکا ہے, اب آپ تیاری پکڑیں, کلمہ ولمہ پڑھ لیں, تیاری پکڑیں, ہم انشاءاللہ واپسی اللہ میاں کے پاس چل رہے ہیں. اس کو یاد دہانی ہوتی ہے, غفلت کے ساتھ نہیں جاتا, یک لخت اچانک نہیں جاتا, پھر وہ کلمہ وغیرہ پڑھ کے تیار ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کلمہ پڑھ کے واپسی کا سفر ہوتا ہے. تو اللہ پاک اس کے ایمان کو آخر دم تک محفوظ فرماتے ہیں مسواک کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے کے سارے عبادات کے اعمال پر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمایا. وقت پورا ہو گیا, دو تین چیزیں اور رہ گئیں. نمبر چار پہ فرمایا کہ آیت یہ جو اصل تھی جو لب الباب, کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہدایت انسان مانگتا رہے. قرآن کریم سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے آیت اتاری ہے کہ اہل ایمان دعا مانگتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, پروردگار جب تم نے ہمیں ہدایت دے دی, ایمان دے دیا, دین اسلام دے دیا, اب ہمارے دلوں کو کجروی کی طرف نہ موڑ دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ, آپ ہمیں اپنی خصوصی رحمت سے مالا مال فرمانا, مفت کے اندر اپنی نعمتیں آپ نے عطا فرما رکھی ہیں, ہمیں آپ اپنی خصوصی رحمت سے بھی مالا مال فرمانا. انک انت الوہاب, بے شک آپ بہت نوازنے والے ہیں. وہی دیہاتی کا سوال, بڑا پیارا سوال, اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا, اے اللہ آپ نے مفت میں مجھے پیدا کیا, ورزقتنی مجانا, مفت میں آپ نے مجھے روزی فراہم فرمائی, فاغفر لی مجانا, اے اللہ مفت میں میری بخشش بھی فرما دے. اللہ ہم سب کو مفت میں بخش دے اور بغیر حساب کتاب کے جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے. اسی طریقے سے فرمایا کہ نمبر پانچ, صدقے کی ادائیگی. حدیث مبارک میں بے شمار فضائل بیان فرمایا, فرمایا کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. جب بری موت سے بچ گیا, ایمان کے ساتھ واپس جائے گا, تو پوری زندگی اس کی ایمان کے ساتھ لبریز رہے گی, ایمان کے ساتھ جیے گا اور ایمان کے ساتھ جائے گا. اور نمبر چھ فرمایا کہ شکر کی عبادت. اللہ پاک کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم جتنا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ کرتا چلے جاؤں گا. ایمان کے اوپر شکر ادا کرتا رہے, یا اللہ آپ نے بن مانگے ایمان عطا فرمایا, تو اس ایمان پر شکر ادا کرے گا, ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا شیخ ثانی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے ہر نعمت میں اضافے کا وعدہ ہے. فرمایا کہ آج کے دن جو ایمان ملا اس پر آپ شکر ادا کرو, کل کے دن ملنے والا ایمان اور ترقی کے ساتھ ہوگا. کل پھر شکر ادا کیا, پرسوں آنے والے دن کل کی بنسبت ایمان اور ترقی پر ہوگا. فرمایا کہ روز بروز اس شکر کی بدولت ایمان ترقی کرتا چلا جائے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ واپسی والا دن جو ہوگا اس دن ایمان اپنے عروج پر ہوگا اور انسان کا واپسی کا سفر ہو جائے گا. اپنے عروج کے اوپر ایمان ملا ہوا ہوگا اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اور نمبر 7 فرمایا کہ اذان کا جواب دینے والا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات سنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہی جواب دیتا ہے اور پھر اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتا ہے, فرمایا کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو بندہ جب اذان کا اہتمام کے ساتھ جواب دے, اقامت کا بھی جواب دے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے صدایں بلند ہوتی ہیں, ہر چیز چرند پرند درند شجر حجر مدر ہر چیز اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, اس نے صداقت کے ساتھ یہ کلمات بلند کیے ہیں, ہر چیز قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. تو جب اذان کا جواب دینے والا شخص وہی اجر و ثواب کما لیتا ہے جو مؤذن کما رہا ہوتا ہے. اس لحاظ سے اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دیا جائے, اقامت کا جواب دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے, دعائے وسیلہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا, یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے تو اس کی برکت سے فرمایا کہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ, مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں. تو سفارش آپ اسی کی فرمائیں گے جو صاحب ایمان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایمان کا تحفظ عطا فرما دیں گے اور انسان ایمان کے ساتھ جیتا رہے گا, ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اعمال کی حفاظت فرمائے, ذوق اور شوق کے ساتھ اعمال کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے, اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما دے. ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی آل اولاد خاندان پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک رجب اور شعبان کو بابرکت بنائے اور خیر و خوبی اور عبادات کے ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آج اسی میں اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. باقی واٹس ایپ کا نمبر میں نے بتا دیا تھا, وہاں بھی درج ہے, خواتین میں بھی درج ہے. جو حضرات دور سے آتے ہوں اور واٹس ایپ کے گروپ میں اندراج چاہتے ہوں, کیونکہ آگے بھی امتحانات ہمارے شروع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, وفاق کا سال ہے, امتحانات کی کچھ مصروفیات رہیں گی. اگر تو آگے کچھ مصروفیات ہوئیں, اتوار کے کسی بھی دن ناغہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ میسج کے اوپر آ جائے گا, ناغہ نہیں ہوا بیان ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو آپ حضرات میں جو دور سے آنے والے ہوں خاص طور پہ, وہ واٹس ایپ پہ اپنا نمبر درج کرا لیں گے, اچھا ہو جائے گا تاکہ آئیں اور بیان نہ ہو تو زحمت نہ ہو. محمد ذاکر صاحب اور بہت سارے افراد ہیں جو انتقال کر کے اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلی عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.